لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرتا ہے، ہم پر فضل کرتا ہے، اور ہمارے استحقاق سے زیادہ، ہمارے حق سے زیادہ ہمیں عطا کر دے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کو انعاموں سے یاد کرنا چاہیے. اے کریم، اے فضل کرنے والے، اے بے شمار عطا کرنے والے، اے خطاؤں سے درگزر کرنے والے، اے عفو درگزر کرنے والے، اے غفور رحیم، ہم پر رحم کر. دعاؤں کے جملات پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک جملہ بہت زیادہ نظر آتا ہے ہر دعا کے اختتام میں، جو آخری نام ہوتا ہے اللہ کا، یا ارحم الراحمین. دعا کا خاتمہ اہل بیت اس مہارت نے اس نام کے ساتھ بہت زیادہ کیا. اکثر دعا میں آپ کو یہ نظر آئے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں، اللہ سے زیادہ کوئی رحم نہیں کر سکتا. ارحم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے، اس سے زیادہ کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین کہہ کے بار بار یاد کرتے ہیں، اور یہ یاد کرنا انتہائی اہمیت کا حامل. یہاں پر بھی ہم بیٹھتے ہیں، یقیناً ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، پر اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. ارحم الراحمین کو یاد کر کے ہمیں دعا کرنی چاہیے. پروردگار، عزاداری کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے ہم سے جو کوتاہی ہوئی امام حسین علیہ السلام کے حق میں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حق کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. یہ فرش عذاب جس کے اوپر آج یہاں چھٹی مجلس ہے، کل کے بعد سے اب دن کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس مجلس کے بعد اس وقت یہاں پر تین مجلسیں باقی رہ جائیں گی. گفتگو بہت طولانی ہے، موضوع بہت وسیع ہے. کربلا اور خواتین کا کردار جس کا حق یقیناً ادا نہیں ہو سکتا. کربلا میں کیا کچھ ہوا، کربلا کے اچھے کردار کون سے تھے، کربلا کے برے کردار کون سے تھے، کربلا میں کون سی ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی کم تھے، اور ہم اور آپ آج کے دور میں امام حسین علیہ السلام کی کس طرح سے مدد کر سکتے، سدائے استغاثہ میں کیسے لبیک کہہ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے امام کے ظہور کا انتظار کر سکتے ہیں. کل تک کی مجلس میں تاریخ کربلا کو بھی آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں، تاکہ ہم واقعات کربلا سے اپنے کردار کو سمجھ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کل تک کی جو بات ہوئی تھی اس میں عبداللہ ابن عمر کا تذکرہ تھوڑا سا کیا گیا تھا، اور امام کا ایک خط ذکر ہوا تھا جو امام علیہ السلام نے بصرہ والوں کے نام لکھا تھا. آج جو گفتگو ہوگی اس میں امام حسین علیہ السلام کے جو روکنے والے تھے ان کے کچھ ساتھی بھی تھے اور کچھ دشمن بھی. کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے اس لیے روکا کیونکہ وہ یزید کی حمایت کرنا چاہتے، یزید کا ساتھ دینا چاہتے، نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں، کوئی رکاوٹ ڈالے، امام حسین علیہ السلام ان کی زبان پہ نعوذ باللہ بغاوت کرے اور یزید کے خلاف آ کر. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے دوست تھے، امام حسین علیہ السلام کی محبت رکھتے تھے اور محبت میں امام حسین علیہ السلام کو روک رہے، مولا آپ نہ جائیے. اس قسم کی جملات کے، آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، آپ چلے جائیں گے تو ہم امام کے بغیر رہ جائیں گے، ہمارے امام ہمارے درمیان ہے. مکے میں اور مدینے میں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے سید و سردار ہیں، آپ ہیں نواسۂ رسول، آپ نہیں ہوں گے تو ہم یتیم ہو جائیں. اس طرح کی بات ہے کہ مولا آپ کا فراق ہمارے لیے شاہ، آپ چلے گئے تو ہم کس سے رجوع کریں، ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، آپ کی دوری کو صبر نہیں کر سکتے. کتنا بھی کہہ لے کہ ہم برداشت کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ کہ ہم صبر نہیں کر سکتے. عبداللہ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، اسلام کی تاریخ میں ان کا بہت زیادہ نام، آپ لوگ بہت نام سنتے ہیں، عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کو روکنے والوں میں سے ایک شخصیت، مدینہ میں بھی لوگوں نے روکا امام کو، مکہ میں بھی لوگوں نے روکا. انہوں نے کہا کہ مولا آپ نہ جائیے، آپ چلے جائیں گے تو مکہ اور مدینہ یتیم ہو جائے. امام حسین علیہ السلام نے ان سے کیا، امام نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ہمدردی کریں، بہت ہی مشکل اوقات ہوتے جب ہمیں کوئی سمجھا رہا ہو، ہمیں کوئی مشورہ دے رہا ہو اور ہمدردی کے ساتھ دے رہا ہو لیکن اس کا مشورہ غلط ہے, ہم اس کو جواب کیسے دینا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں اور آپ کی مشورہ نیک نیتی کے ساتھ دیں, لیکن میرا فیصلہ اٹل, میں نے عراق جانا. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ عراق نہ جائیں, یمن چلے جائیں, جن میں عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے. عبداللہ ابن عباس کیوں منع کر رہے تھے امام کو عراق جانے سے؟ کیونکہ سب لوگ جانتے تھے اہل کوفہ اہل عراق بے وفا, انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی, حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی, اور اب امام حسین علیہ السلام کو مہمان بلا رہے ہیں اور وفا نہیں کر رہے. امام علی مقام بھی اپنی شہادت سے آگاہ, امام جانتے تھے کہ کربلا میں ہی امام کو شہید ہونا ہے, وہی امام کی شہادت کی جگہ, اور عراق ہی امام علیہ السلام کو جانا. امام نے فرمایا یمن نہیں جاؤں گا اور مجھے عراق بھی جانا ہے, خدا کی قسم یہ دو کسی بھی قیمت پر مجھے زندہ نہیں چھوڑ. امام کو اس حد تک یقین ہے کہ کسی بھی صورت میں یزید امام کو زندہ نہیں رہنے دے, شہادت حتمی اور یقین. پھر امام نے فرمایا یہ ظلم میرے اوپر ہوگا اور اس ظلم کے بعد یہ اتنے ذلیل اور پست ہو جائیں گے جس طرح سے کہ عورت کا استعمال کیا ہوا کپڑا. امام نے کہا اس حد تک شہادت امام کے بعد جو جو لوگ امام کے قتل میں شامل ہوں گے ان کی ذلت اور رسوائی, وہ لوگ بھی جو قاتلین امام حسین علیہ السلام میں ہیں, وہ لوگ بھی جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اوپر راضی رہے, خاموش رہے, انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی, مخالفت نہیں کی, اپنے کردار کو ادا کیا. ہمیشہ مظلوم کی مظلومیت میں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کردار ادا کرنے والا جو خاموش بیٹھنے والا ہوتا ہے, اپنا کام انجام نہیں دے. ایک وہ ہوتا ہے جو ظالم ہے, پیٹ رہا ہے, مار رہا ہے, اور ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو ظالم کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے, ظالم کے ظلم کے اوپر خاموش رہنے والا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے اس مظلومانہ شہادت میں بھی کچھ تو وہ لوگ تھے جو میدان کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے آئے, لیکن کچھ وہ لوگ تھے جو خاموشی سے بیٹھ گئے تھے اور آواز نہیں اٹھا رہے تھے کہ کس کے اوپر ظلم کر رہے ہو, کس کے ساتھ برا کر رہے ہو, مخالفت نہیں کر رہے تھے, احتجاج نہیں کر رہے تھے. اگر یہ لوگ اٹھ جاتے تو امام حسین علیہ السلام مظلومیت کے ساتھ شہید نہیں ہوتے. امام نے کہا یہ لوگ اور جو لوگ خاموش رہے, نصرت کی انہوں نے دشمنوں کی خاموشی کے ساتھ, یہ وجہ ہے جو لوگ زیارت یاسرہ پڑھتے ہیں. بہت اچھی طرح سے بات کرتے ہیں کہ جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے، ان کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے قاتلوں کی پیروی کی، ان کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو قتل کے اوپر راضی رہے، ان کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مخالفین کے گھوڑوں کی زینے پر کسی طرح بھی ظلم کی حمایت کی، ظالم کی حمایت کی، خاموش رہے، یہ ظلم میں شامل. آپ کے گھر میں اگر آپ کی بھابھی کی مثلاً پٹائی ہوتی، بھائی پٹائی لگا رہا ہے، ساس پٹائی لگا رہی ہے، اور آپ نہ رہے، کھڑے کھڑے خاموشی سے آپ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کچھ نہیں کر رہے، کر سکتی ہیں ہاتھ پکڑ لیں، آواز اٹھا رہے، آپ بولیں گے کیا ہو رہا ہے؟ آپ بیوی ہے، شوہر آپ کو بچے کو روز مار رہا ہے، آپ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے، آواز نہ اٹھائیں، مخالفت نہ کریں، جتنا پٹتا ہے پٹتا رہے. یہ ظلم کا ساتھ دے ہماری طاقت، ہر انسان کی قوت، اگر غلط ہو رہا ہے تو وہ آواز اٹھائے، ظلم کی حمایت نہ کرے، ظلم کے سامنے خاموش نہ رہے. تو جن لوگوں نے ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کی وہ امام حسین علیہ السلام کے دشمن کہلائے تھے، جنہوں نے خاموشی سے تماشا دیا. ایسے بہت سارے لوگ، ان سب کی ذمہ داری تھی، ان سب کو سوال کیا جائے گا کیوں اپنا کردار ادا کرے. ہر فرد واحد کا کردار ہے، ہر ایک آدمی اپنی جگہ ایک کائنات رکھتا ہے، ہر شخص جو کچھ کر سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے، اتنا کام کرنا اس کی ذمہ داری. بس امام نے کہا کتنے پرست ہو جائیں گے، کتنی بری چیز سے مثال دی مولا امام حسین علیہ السلام. ان کی مثال دے رہے کہ ظلم کے بعد، اس ظلم کو برداشت کر لینے کے بعد، اس ظلم پر خاموش رہنے کے بعد ان کی یہ حیثیت اور بغض. اب ایک سوال اور آتا تھا کربلا کی تاریخ، اچھا امام آپ جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیں. دراصل ہم غور کرتے ہیں اس بات کے اوپر، ابھی کراچی میں ہم دھماکے اگر ہو رہے ہوں، حالات خراب ہو رہے ہیں، یا بعض اوقات جلوس نکلتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کچھ گڑبڑ ہوگی، تو گھر کے مرد یہ کہتے ہیں کہ خواتین ساتھ نہیں جائیں، اب ٹیئر گیس پھینک دی، فلاں ہو گیا، ہم کہاں اکیلے تو بھاگ جائیں گے، عورتوں کو لے کر کہاں کہاں بھاگیں. اس لیے ہم یہ ایڈنگ نہیں برداشت کریں، عورتیں گھر میں رہیں، عورتیں کہاں سے برداشت کریں گی اگر مردوں کے اوپر ظلم ہوگا، وہ کیسے سہیں گی، کس طرح سے تحمل کریں، کیونکہ خواتین صرف ناز ہوتی، اپنا دفاع کرنا بھی بہرحال مشکل، اور سختیوں کو اور قرض کو دیکھ کر تحمل کرنا بھی مشکل عورت کے لیے سخت. امام حسین علیہ السلام کے ساتھی یہ جانتے تھے کہ مولا رات میں مارے جائے، اس لیے سب یہ کہہ رہے تھے مولا اچھا عورتوں کو اور بچوں کو نہ لے کر جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں تصویر بن رہی تھی کہ جب قتل و غارت گری ہوگی تو ان بیویوں کے سامنے ان کے بھائی، بھتیجے، شوہر مارے جائیں، سر کٹے گے، خون بہے گا، ان بچوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، امام محمد باقر 3 یا 4 سال کا سن بتایا تھا، بے شمار بچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے اپنے باپوں کی لاشوں کو برہنہ دیکھا ہے، گھوڑے چلتے ہوئے دوڑاتے ہوئے دیکھا، یہ سارے مناظر بچوں نے دیکھے، سب کے ذہن میں تصویریں تھیں کہ کربلا میں کیا ہوگا، بس بچے اور عورتیں لائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں، اللہ نے چاہا کہ عورتیں اور بچے بھی جائیں. کربلا عجیب قافلہ جس میں مولا سب کو لے کر چلتے، اور کربلا میں مختلف جگہوں پر اگر کوئی اچھا کردار ہمیں نظر آتا ہے تو بعض کرداروں پیچھے کسی ایک عورت کی طاقت بھی نظر آتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک فرد واحد کی بھی قوت ہے، جب زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تب قوت زیادہ ہو جاتی ہے، اجتماع کی بے شک اہمیت، لیکن کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، آپ اکیلے بھی کچھ کر سکتے ہیں. جیسے زہیر بن قیس، زہیر بن قیس کربلا کا ایک اچھا کردار، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے، شہداء کربلا میں سے، جن کا ذکر ہم کرتے ہیں، شہداء کربلا کو یاد کرتے ہیں، ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اب یہ زہیر بن قیس ہے کون؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں، امام حسین علیہ السلام کے بابا کو بھی جانتے ہیں، علی مرتضیٰ کے، جناب فاطمہ زہرا کی منزلت سے بھی واقف ہے، عبادت گزار، پرہیزگار، عالم آدمی، بہادر آدمی ہے، یعنی تمام انسانی صفات ان کے اندر ہے، کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا. حق کی جب بات آتی ہے تو کوئی ایک خرابی انسان کی آڑے آ جاتی ہے کہ وہ حق کے راستے پر پابند نہ رہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم حق کے راستے میں کہیں بھی ڈگمگائیں, شیطان ہمیں وسوسہ نہ کر سکے, شیطان ہمیں پیچھے نہ رہنے دے, ہم بلکہ شیطان کا مقابلہ کر کے اس کی سازشوں کو سمجھ. زہیر بن قیس وہ تھے جن کے دل میں محبت تو تھی, مولا کو بھی جانتے تھے, مولا کے بابا کو بھی جانتے تھے, امامت کے منصب کو بھی جانتے تھے, عبادت گزار بھی تھے, علم بھی رکھنے والے تھے, لیکن عثمان کے زمانے میں عثمان کی حمایت کرنے والے تھے. وہ تھے جنہوں نے اس دور یزیدی میں یہ سوچا ہوا تھا کہ میں خاموش رہوں گا, امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دوں گا اور یزید کا ساتھ نہیں دوں گا. اگر امام کے قریب جاتا ہوں, امام کے پاس جاتا ہوں تو امام نے نصرت کے لیے دعوت دی, میں نے انکار کر دیا, گناہگار ہو جاؤں. ایک فکر ہوتی ہے لوگ کہ ہم حق سے ذرا سا دور رہیں, کیونکہ اگر حق کے قریب رہے اور ان کا ساتھ نہیں دیا تو گناہگار ہو جائے. حج سے واپس آ رہے تھے, اپنے وطن کے لیے جا رہے تھے, جب امام کا قافلہ جا رہا تھا تو ان کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ اسی راستے پر, قافلہ ایک ہی راستے پر جائے, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے خیموں کو امام حسین علیہ السلام سے دور رکھیں, امام حسین علیہ السلام سے دور رہے, نارو بلو ہوں گے, ہمیں پیش ہی نہیں کرنا پڑے گا مولا, امام کچھ کہیں گے انکار بھی نہیں کریں, اگر انکار کر دیا گناہگار, یہ ان کی فکر. اس لیے امام علیہ السلام کو جیسے بعض لوگ اوائڈ کر رہے ہو, درج میں جائیں گے سنیں گے تو پھر عمل بھی کرنا ہوگا, اس لیے جاؤ, یہ ذمہ داری بڑھ جائے گی, اس لیے جانا ہی چاہیے, گھر سے جائیں گے تو پھر تو ہمیں کرنا پڑے گا, عمل نہیں کریں گے تو گناہگار. بہت سارے لوگ اس لیے اچھے کام نہیں کرتے. زہیر بن قیس کی بھی فکر کہ امام کو اوائڈ کر رہے, مولا سے دور دور رہو, مولا کے قریب نہ جاؤ. ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں پر خیمے قریب نصب کر دیے جاتے, اب جس چیز سے فرار کر رہے تھے وہی سامنے آتے. امام حسین علیہ السلام کا قاصد خیمے میں آیا, زہیر اس وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, قاصد نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو طلب کیا. اب وہی وقت آ گیا جس کا ان کو دور تھے, فرار کر رہے تھے, چاہ رہے تھے کہ وقت نہ آئے, کیا کرے, نہ ادھر ہے نہ ادھر, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں آ رہا ہوں, پتہ ہے کہ کیا وقت ہے, امام کیا کہیں گے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں نہیں آ رہا, کہوں گا نہیں آ رہا تو گناہگار, دل میں تقویٰ ہے, پرہیزگار ہے, امام کو جانتے ہیں, محبت ہے امام کی, کہ یہ کیفیت 50-50 والی بہت خراب ہوتی ہے. حق کے لیے کہا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, حق پیور ہے, باطل کے ساتھ مکس ہو گیا خراب ہوتا ہے. جیسے آگ مطلق سے ہم وضو کر سکتے, آگ مضاف سے وضو نہیں کر سکتے, کیونکہ مطلق پیور ہوتا ہے, مضاف ملا دیا وضو کر لیں گے وضو باطل ہو جائے گا. حق میں یہ 50-50 کا چکر نہیں ہے کہ یزید کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, حسین کے ساتھ بھی بیٹھے, یزید کو بھی کہے اچھا ہے, حسین کو بھی کہے اچھا ہے, یا حسین اچھے ہیں یا یزید اچھے, ایک ہی طرف جاؤ. اب کیا کرے, خاموش بیٹھے ہوئے جواب نہیں دے پا رہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے, عقل نہیں کام کر رہی. اس وقت میں ان کی زوجہ انہیں متحرک کر, زوجہ انہیں راستہ دکھا دے. یہ دھکے دینے والے لوگ بھی بڑے اچھے ہوتے, اگر کسی کو ایک دفعہ دھکا دے دیں تو وہ چل پڑتے ہیں, اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دھکا اسٹارٹ, کو دھکے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے بچے, اگر یہ دھکا دینے والا خود اچھا ہے تو صحیح جگہ پر دھکا دے, بیوی خراب ہو, بیوی نالائق, بیوی اہل بیت کی چاہنے والی نہ ہو. اگر زہیر کی بیوی ایسی ہوتی تو کہتے ہیں کسی جانا, تو پہلے سے ہی وہ شک میں مبتلا سے بیٹھ جاتے, کہتے تھے مولا کیا کروں, بیوی نے روک لیا, بچوں نے روک لیا, بنا مشکل کی جیسے کفے والے. زہیر کی زوجہ نے جب سنا مولا نے بلایا, کہا جاؤ جا کر امام کی صدا پر لبیک ہو, انتظار کس بات کا کرو, حسین نے میری تمہیں بلا دیا. اس کی ایک تحریک, فوراً اٹھے گئے, اب ایک طرف امام کی بات سنی, امام کی قول کو سنا, حق کی طرف آ گئے, حق کی جانب جب آئے تو مسکرا گئے, یقین ہو گیا یہ راستہ سے جنت کا راستہ ہے, شہادت بھی دیں گے, جان بھی دیں گے, اس عقیدے پر آ گئے. پر انہوں نے اپنا خیمہ وہاں سے اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے ساتھ نصب کیا. اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ زہیر کی زوجہ زہیر کی شہادت میں کردار ادا کرے, کیونکہ وہ تھی جنہوں نے ان کو شک سے باہر نکالا, امام کے پاس بھیج دیا. یہاں اگر ایمان کم ہوتا تو زہیر پیچھے ہٹنے والا ہوتا. آپ مجلس میں جا رہے ہیں, کسی اور کو بھی آپ ساتھ لے جاتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر ہو رہے ہیں, چلے نہ چلے, آپ نے ایک دھکا دے دیا, یہ آپ کو تو ملے گا. آپ کا کردار ایسے, کسی بچے کو آپ نے دھکے دے دے کے کہیں تک پہنچا دیا, اس میں آپ کا کردار ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا تحرک دینے کی, پش کرنے کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اگر آپ کا کہیں کوئی ایسا کردار ہے تو وہ ہمیں سمجھائے اور ہم متحرکین میں سے ہوں, حرکت دینے والوں میں سے ہوں, لوگوں کو آگے بڑھانے والوں میں سے ہوں. ممکن ہے آپ کے کسی عمل سے کسی کی زندگی سدھر جائے, آپ کی ایک تحریک سے کوئی پاکیزہ ہو جائے, کوئی حق کی طرف آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اس پر سے اللہ پر بھی لوگوں کو رہنمائی کرے, کہاں اچھی بات ہو رہی ہے کہاں غلط بات ہو رہی ہے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, دوسرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کو سمجھائیں یہ نیکی ہے کہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہونے کا ذریعہ ہے. اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں عاشورہ میں دعا, پروردگار تو اپنے پاس امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے چہرے کو منور کر دے, ہمیں اپنے سامنے متکرم بنا دے. امام حسین علیہ السلام وہ ذات گرامی جن کے ذریعے سے ہم خدا کے نزدیک مکرم, خدا کے نزدیک ہماری اہمیت بڑھ جاتی, اللہ کے نزدیک ہم اس کے بندوں میں شمار ہوں گے. درود بھیجے گا محمد. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات دیے ہیں اس میں ایک خطبہ مولا کا مکے سے چلتے وقت, مکے سے چلتے وقت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اس کی جملات بھی بہت خوبصورت ہے. امام فرماتے ہیں موت انسان کے گلے میں پرزند بنی آدم کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جوان عورت کے گلے میں گلو پر. موت کی خوبصورتی کو بتا رہا, موت کیا, موت کی حقیقت کیا, موت فنا نہیں ہے, موت اختتام نہیں ہے, بلکہ موت مومن کے لیے مجاہد کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جوان عورت کے گلے میں گلو بند. اتنا خوبصورت موت کو امام نے متصور کروایا. اب سوچے موت انسان کے لیے زینت ہے, موت لقاء اللہ, اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں, جو مجاہد ہوتا ہے موت سے نہیں ڈرتا. قافلہ حسینی کا کوئی بھی فرد موت سے ڈرنے والا نہیں. امام نے تو موت ہی دکھائی تھی, امام نے کوئی سبز باغ نہیں دکھایا, امام نے موت دکھا کر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلے. بس امام نے فرمایا موت اتنی ہنسی, ہمیں اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا یعقوب کو اپنے فرزند یوسف سے ملنے کا شوق. ہمیں امام حسن, جناب سیدہ فاطمہ زہرا, علی مرتضیٰ, رسول اللہ سے ملنے کا کیا شوق ہے. امام ہمارے, ہم اور ہمارے قافلے والوں کو اتنا شوق ہے ان ہستیوں سے ملنے کا. مر جائیں گے تو ہماری روح ان سے ملحق ہو جائے گی, اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ابدی زندگی میں بہترین انعامات. امام اپنے ساتھیوں کو آخری جزا کا, اخروی جزا کی تصویر کھینچ کر دکھا رہے کہ بعد میں کیا ہونے والا. مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کی زمین پر صحرا کے کربلا میں بھیڑیے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے, اور وہ اپنے تھیلوں میں اور پیٹوں میں میرے جسم کے ٹکڑے بھر رہے. امام علی مقام نے بتا دیا کہ میں اپنی شہادت کے ایک ایک منظر کو دیکھتا ہوں. ہم اہل بیت نے وہ چیز پسند کی ہے, ہم اہل بیت اس پر راضی ہیں جس پر خدا اور رسول راضی ہیں. ہم وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. امام علی مقام نے شہادت کے راستے کو خدا اور خدا کے رسول کا راستہ قرار دیا. جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو ہماری ارواح ہم ملحق ہو جائیں گے رسول اللہ سے اور پنجت پاک میں باقی ارواح سے. امام علیہ السلام نے کہا کہ جو مرنا چاہتا ہے, جو جان دینا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ. بہت خوبصورت ہے امام کا یہ مکے سے نکلتے وقت کا خطبہ. جو جانا چاہتا ہے وہ چلے, تو مرنے کے لیے چلے. جو جان دینے کا حامی ہے, جو جان دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ ساتھ چلے. اسی تاریخ میں لکھے کچھ لوگ امام کا ساتھ چھوڑتے ہیں. جب ان کو یقین ہو گیا شہادت ہوگی موت آئے گی, ان لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. کربلا تک کے راستے میں وہ پیچھے ہٹتے گئے. امام نے کسی کو یہ نہیں کہا زبردستی ہمارے ساتھ چلو, کسی کو داؤد اللہ خاکم پہ دام دھوکا اور فریب میں نہیں رکھا کہ بعد میں جو ہوگا ہوگا, بلکہ ہر ایک کو کربلا کی تاریخ تک کے ایک ایک واقعات بتا, تاکہ جو جا رہا ہے وہ یقین کامل کے ساتھ, جو جا رہا ہے وہ ایمان کامل کے ساتھ جائے, جو جا رہا ہے وہ پیچھے ہٹنے والوں میں نہ. یہی وجہ ہے کہ امام آل مقام کے جتنے صحابی کے شب عاشور تھے وہ مخلصین, جن پر مولا نے درود و سلام دی. جو اس رایت ہے کہ ہم قیامت تک ان کے اوپر درود و سلام بھیجے, درود بھیجے. جس آیت کو صدام کلام بنایا اور جس کی ہمیں اور آپ کو ہر وقت ضرورت ہے, وہ سورہ شورا کی 23ویں آیت کریمہ. بسم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے, کل کہہ دو, لا اسألکم, میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا, کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. اے اللہ, کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتہ فی القربا. علیہ جو ہے وہ رسالت کے اوپر زمین پلٹ رہی, رسالت کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہتا مگر اپنے اقربا کی مودت. یہ مودت کا لفظ ہم شیعوں کے لیے بہت مانوس. مودت کو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں محبت. محبت یعنی کسی کی چاہت, کسی کا پیار, کسی سے عشق رکھنا, کسی کی ہمارے دل میں جگہ ہو. کیسے چیک کرتے ہیں محبت؟ کہ جس کے لیے آپ کے دل میں جذبات اچھے, جس کی طرف آپ کھینچے چلے جا رہے ہیں, یہ محبت. جس کو دیکھنا نہیں چاہتے, جس کا نام نہیں سننا چاہتے, نفرت. اور جس سے محبت کرتے چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ کرے, چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرے, اس کو مال بھی دے, اس کی خدمت بھی کرے, اس کے سامنے کھڑے بھی ہو جائے, اس کے لیے کچھ اچھا پکا کر بھی رکھ دے, یہ محبت. تقاضے پورے ہوتے ہیں محبت کے بھی اور نفرت کے. جب آپ کے دل میں محبت جنم لیتی ہے تو آپ اچھا اچھا کرنا چاہتے ہیں, نفرت جنم لیتی ہے تو آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. تو محبت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے, مبدت اور محبت میں تھوڑا سا فرق. محبت صرف زبان سے کہہ رہے ہیں تو جھوٹی ہے. کیسی محبت ہے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے محبت ہے تو عمل میں نظر آئے, اور زبان سے آپ نے کہہ دیا عمل بھی کر دیا تب بھی مبدت نہیں بنی. مبدت اس وقت بنے گی جب محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو. محبت پلس اطاعت از اکول ٹو مبدت. اگر محبت بھی ہے, چاہت ہے, عشق ہے, لگاؤ ہے, رغبت ہے, کسے چلے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ تسلیم بھی ہوتے ہیں اہل بیت کے سامنے, امام حسین علیہ السلام, امام زمانہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. ہم شیعوں نے بعض چیزوں کی بڑی عجیب تفسیر کی. مثلاً شیعہ نجات یافتہ, حضرت علی علیہ السلام سے نبی اکرم نے کہا کہ علی تم اور تمہارے شیعہ نجات یافتہ, تم بھی جنت میں جاؤ گے, تمہارے شیعہ بھی جنت میں. جناب سیدہ کے لیے فرما دیا کہ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جدا کرنے والی, مثلاً اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو جہنم سے جدا کر جنت میں لے جائے گی. یقیناً جو علی اور جناب سیدہ کے دامن کو تھام اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہو, اہل بیت کا ساتھی ہو، اہل بیت کا معاون ہو، مددگار ہو، جنت پہ جائے گا. لیکن شیعہ ہوتا کون؟ پانچویں امام امام باقر علیہ السلام. یہ بات جو میں کر رہی ہوں عیناً میرے موضوع کے مطابق ہے، کیونکہ ہم خواتین اگر شیعہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کی باتوں کو سمجھنا ہوگا، اپنے کردار کو اس کردار میں ڈھالنا ہوگا جو ہمارے علماء نے بتایا، جو جناب سیدہ نے بتایا. جب ہی ہم شیعہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے رہے زبان سے اور وہ کچھ اور جو اہل بیت نے بتایا وہ ہے ہی نہیں، جو اہل بیت نے دکھائے ہیں وہ ہے جن کو اہل بیت نے مثال بنا کر دکھایا ہے وہ ہم سے کہیں دور ہے، ہم ان سے دور ہیں، ہم ان کی معرفت نہیں رکھتے، پھر ہم شیعہ نہیں. شیعہ اس صورت میں جب ہم اپنی اصلاح کریں، نام سے کہنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا بلکہ عمل کرنے سے شیعہ. پانچویں امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ چند خصوصیات رکھتے ہیں، کوشش کروں گی چند ایک کو آج بتا دوں اور چند ایک کل بتاؤں. ہمارے شیعہ متواضع، شیعہ متکبر نہیں، شیعہ جھکنے والا ہوتا ہے دوسرے مومن کے مقابلے. ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھے دوسرے شیعوں کو کچھ نہ، دوسرے مومن کو کچھ نہ سمجھے، شیعہ کی نشانی نہیں، شیعہ کے دل میں تواضع. اچھا یہ تواضع بڑی عجیب صفت ہے، کچھ لوگ اس کے ظاہر کو دیکھتے، یعنی ظاہراً جھکنا، ظاہراً جھکنا نہیں ہے بلکہ قلباً جھکاؤ. اور تواضع میں عزت نفس بھی ہے. تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دے، بلکہ عزت نفس کے ساتھ کہ انسان اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے دل میں تواضع رکھتا ہوں. اس لیے میں اس کو سمجھانے کے لیے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام امام کی دعا کا ایک جملہ بہت ہی خوبصورت، اکثر میں اپنی مجالس میں اگر توازن کو بتاتی ہوں تو اس جملے کو ضرور ذکر کروں کیونکہ یہ انتہائی اہمیت کا. پروردگار مولا جو خدا سے مانگ رہے، خدایا مجھے اپنے نفس کے اندر ذلیل اور دوسروں کے سامنے عزت دار، اندر میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، میں تیرا خیر بنتا ہوں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ مجھے ذلیل اور رسوا سمجھیں. عزت نفس کے لیے مومن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مومن دوسروں کے سامنے حیا رکھتا ہے، اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے عیوب کو سب کے سامنے فاش نہیں کرتا، اپنی خرابیوں کو خامیوں کو فاش نہیں کرتا، اپنے عیبوں کو لوگوں کو بتانا یہ بھی صحیح نہیں ہے. گناہ کرتے ہیں، خدا ستار العیوب ہے، خدا ہمارے عیوب کو چھپانا چاہتا ہے، ہم اپنی اصلاح کریں تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں. غریب ہے، گھر کے اندر غریب ہے، دوسروں کو ظاہر نہ کرے. جو آپ کا بہترین لباس ہے وہ پہن کر آپ باہر جائیں، جو آپ کے پاس بہترین چیز ہے اس کا اظہار کرے. فخر کو دور کرنے کے لیے ایک اصول یہ ہے انسان فخر کا اظہار، اظہار ہے فخر، فخر میاں ہے، فخر کو اظہار کرنا فخر لے کر آتا ہے. اور اگر کوئی فقر کا اظہار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وسعت رزق عطا کرے. ظاہر نہ کرے کہ ہم فقیر ہیں، ہم غریب، اللہ تعالیٰ آپ کے اس فقر کو دور کرے. جب ہم ایمان لے کر آئیں گے، عمل کریں گے اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر، اہل بیت ہماری مدد کرے. تو مومن وہ ہے جو متواضع ہے، دوسروں کے سامنے دل سے جھکا ہو، کسی اور کو کم نہیں سمجھتا. تواضع مختلف اعمال میں نظر آتا ہے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں آپ کے برابر میں ایک مومنہ بیٹھتی ہے، پیچھے ایک مومنہ بیٹھتی ہے، دل میں اگر تکبر نہیں ہے تو ہم دوسروں کو جگہ دیتے ہیں. دوسروں کے لیے اگر ہم نے اپنی ٹانگ کو ذرا سا گھسیٹ لیا تو سختی سے بیٹھ گئے، بیٹھنے والا آسانی سے بیٹھ جائے، برابر میں جو بیٹھا ہے، پیچھے جو بیٹھا ہے، یہ بھی ایک نیکی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کی کوشش کریں. سوا دو مہینے ہمارے پاس بہت بڑی درسگاہ ہے جس میں ہم بہت کچھ کما سکتے. مومن اکڑنے والا نہیں ہوتا، نرم دل ہوتا ہے. جو متواضع ہوتا ہے اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کی محبت ہوتی ہے، سخت دل نہیں ہوتا. تکبر اور قلب کی سختی ساتھ ساتھ آتی ہے جو انسان کے اعمال میں ظاہر. اور مولا نے کہا ہمارے شیعہ ایسا نہیں, شیعہ متواضع ہوگا, اچھے طریقے سے ملے گا. آپ دوسروں سے ملتی ہیں, مسکراتی ہیں, یہ کی صدقہ جاریہ. مسکرانے میں آپ کا کیا جا رہا ہے, ہنسنے میں آپ کا کیا جا رہا ہے. مومن چاہتا ہے میں سلام پہ پہل کروں تاکہ وہ 69 نہیں کیا میں لے لوں, سامنے والے کو ایک ملے. جو متواضع ہے وہ سلام پہ پہل کرتا ہے. لوگ سلام میں پہل نہیں کرتے, ہم بڑے ہیں وہ کرے گا, ہمارا اسٹیٹس بڑا ہے سامنے والا کرے. یہ تکبر. دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم اہل بیت کے مقرب بن سکتے. اسی طرح سے ایک اور صفت بتائی, مومن امین امانت دار. امین ہوتا ہے, شیعہ ہمارا امین ہوگا, خیانت کار نہیں ہوگا. صرف پیسے میں امانت داری نہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض شیعہ حتیٰ پیسے کی امانت داری بھی نہیں کر پاتا. آپ کے پاس کسی کا پیسہ ہے, ہم نے کسی کا پیسہ قرض لیا, امانت ہے, وقت پر واپس دینا ہو, وقت پر نہیں دے سکتے معذرت کریں, ہم نے کام غلط کیا ہے ہم نہیں دے سکے ہیں معذرت چاہتے. اسی طرح سے دوسروں کے راز بھی امانت ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں فلاں مسئلہ ہے, یہ امانت ہے آپ کے پاس. آپ کو حق نہیں کہ آپ کسی اور کو بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. صرف ایک صورت میں کہا کہ سچ بولو اور دوسروں کے عیب کو بیان کرو اگر آپ سے کوئی رشتے کے سلسلے میں انویسٹیگیٹ کر لیا, کیونکہ یہاں پر دو زندگیوں کا معاملہ. اس وقت لوگ ہمسایوں سے رشتے داروں سے پوچھتے ہیں ہم فلاں جگہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں, آپ نزدیک کے اندر کے حال تو آپ کو پتہ ہے, بتائیے کیا کریں. وہاں آپ نے سچ بولنا, ورنہ دوسروں کے عیبوں کو کھولنا, دوسروں کی باتوں کو کھولنا یہ امانت داری کے خلاف ہے, خیانت کاری ہے. شیعہ خائن نہیں ہوتا, امین ہوتا. امام علیہ السلام نے فرمایا شیعہ عبادت گزار ہوتا, شیعہ آپ کو نمازیں پڑھتا ہوا نظر آئے, شیعہ آپ کو تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا, شیعہ آپ کو نماز اور روزے کا پابند نظر آئے گا. کیسا شیعہ ہے اسے ماتم کر کے کہہ دے مولا میں نے حق ادا کر دیا, میں نماز نہیں پڑھوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا, میں عبادت نہیں کروں گا, باقی سب چیزوں کی ضرورت ہی. حیرت کی بات ہے, انسان سوچتا ہے کہاں سے یہ فکر آ گئی. شیعہ نجات یافتہ ہے, بخشوائے جائیں گے اگر دو آنسو ہیں. بے شک ان آنسوؤں میں شفاعت ہے, لیکن اس کی غلط تفسیر نہیں ہوتی. اس گریے کی بہت اہمیت ہے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے مسائل سے پہلے یہی حدیث سنائی تھی, دوبارہ تکرار کر دوں کہ بی بی سلام اللہ فاطمہ زہرا رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حسین کے غم پہ روئے گا وہ آج جو غم حسین میں رونے والی ہے, قیامت کے دن جب سب آنکھیں شرمسار ہوگی اور گناہوں پر رو رہی ہوگی وہ آنکھ مسرور ہوگی, خوش ہوگی, چہرے مسرور ہوں گے. ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کی دعاؤں میں سے اللہم بیض وجهی یوم تسود فیہ, پروردگار کے چہرے کو اس دن سفید کر دے جب چہرے سیاہ ہو. چہرے جو غم حسین میں محزون ہوتے وہ روز روشن کی طرح سے منور ہوں گے قیامت کے دن. کتنا ثواب بتائے گا, ثواب بہت زیادہ ہے گریت, لیکن اس صورت میں جب ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں, وضو بھی کر رہے ہوں, روزے بھی رکھ رہے ہوں, قرآن کی تلاوت بھی کرو, پھر بھی کوئی ہے جو دعویٰ کرے ہم گناہ نہیں کرتے؟ گناہ کرتے. کوئی ہے جو کہہ سکے ہم سب کچھ کرتے ہیں, ہم گناہگار نہیں, معصوم تو کوئی بھی نہیں. خطائیں کی جاتی ہے, لطشیں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں, اور اگر سوچنے والے سوچے تو چھوٹے گناہ ہمارے کتنے قیامت دن کتنے بن جائیں گے. اس لیے ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے, شفاعت کا باب ہے اہل بیت. اس کو اتار ہماری شفاعت کریں گے, لیکن عمل کے ساتھ. عمل کی ضرورت, عمل سے بے نیاز نہیں. مولانا کا ہم اپنے شیعوں کی بغیر عمل کی شفاعت نہیں کروائیں. چھٹے امام نے آخری وقت میں ہو گیا آخری وقت میں جب سب جمع تھے, سب کو جمع کیا گیا گھر والوں کو رشتے داروں کو, ایک جملہ کہا بہت خوبصورت ہے ان کا آخری وقت میں امام اپنے شیعوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نماز کو سبق سمجھتے ہیں, نماز کو کم اہمیت سمجھتے ہیں. امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے, بلکہ کہا نماز کو کم اہمیت سمجھتے, کیونکہ بعض لوگ نماز ایسی پڑھتے ہیں جو ان کے اوپر بوجھ ہو, جن کو نماز کی محبت نہیں ہو. پڑھ لیں گے کبھی بھی, کبھی ڈرامہ دیکھ لیں, ابھی میچ دیکھ لیں, ابھی کزن سے باتیں کر لیں, ابھی فون پہ کال کر لیں, اذان ہو گئی ان کی فکر ہی نہیں, 11 بجے 12 بجے پڑھ لیں, قضا ہونے سے پہلے پڑھ لیں, ابھی یہاں بیٹھے ہو رہے ہیں, اس کے گھر میں ہیں, جائیں گے پڑھ لیں گے, دیر سے نماز کی اہمیت نہیں ہے. پڑھ بھی گئے نماز تو نماز میں کوئی توجہ ہی نہیں ہے, دوسرے یاد دلاتے تو کبھی یاد آ جاتی, کبھی چھٹ بھی جاتی. امام نے کہا ایسی نماز, بلکہ نماز ایسی جس میں توجہ بھی ہو, جس میں نماز کی اہمیت کا احساس بھی ہو کہ ہم نماز پڑھیں, نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں, نماز کو اہمیت دے کر پڑھیں. اس لیے مولانا نے کہا جو سبق سمجھتا ہے ہماری شفاعت اس کے لیے, جو نماز کو اہمیت دے گا ہماری شفاعت اس کے لیے ہوگی. بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ شیعوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ کہہ کر کہ شیعہ عمل سے دور, شیعہ بے نمازی ہوتے ہیں, شیعوں کی زندگی میں صرف ماتم اور مجلس, شیعہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے, شیعہ کو تو سب سے اچھا مسلمان ہونا چاہیے, شیعہ کو ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمان دیکھ کر کہے کہ ایسے عبادت گزار ہو, شیعہ سے اچھا عبادت گزار کوئی نہیں. مولا نے کہا ہمارے شیعہ عبادت گزار, شیعہ وہ ہوگا جو عبادت بھی کرنے والا ہوگا, شیعہ وہ نہیں ہوگا جو صرف ماتم پہ عبادت ہے, کہ باقی عبادتیں بھی جو واجب ہوئی ہیں, بے شک ماتم عبادت. مجھے بہت ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے, کیونکہ لوگ جب مجلس سے باہر چلے جاتے ہیں تو دوسری دوسری تفسیریں شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ, میں یہاں ماتم کے خلاف کوئی بات نہیں, ایسی ہرگز کوئی بات نہیں. ماتم ہمارے لیے عبادت ہے, لیکن صرف ماتم نہیں, گریہ عبادت ہے, محض گریہ نہیں, فرض عزا عبادت ہے, سوا دو مہینے کے بعد بند کرنے کے لیے ہمارے امام, وقت کے امام پورے سال روتے تھے امام حسین. افسوس کہ ہم بعض لوگوں پر یہ دیکھتے ہیں ہمیں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ عزاداری کی رسومات سے محبت ہے, عزاداری کی سائڈ کی چیزوں سے زیادہ محبت ہے, عشق ہے ان چیزوں سے. تبرکات, تبرک نیاز ہے, امام حسین کے نام پر دیا جاتا ہے, بہت اچھی چیز, لیکن رونے کا دل چاہتا ہے اس مصیبت پر جب لوگ یہ کہتے ہیں فلاں جگہ لین کی اور فلاں تبرک کی مجلس سے, اس لیے رش زیادہ ہو, وہاں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. ہم کیسے شیعہ ہیں, مجلس مجلس کی خاطر جائیں یا چاہے وہاں تبرک کچھ بھی ہو, اگر آپ کو تبرک پہ نمک پائے ملتے ہیں تو آپ کو اس مجلس میں بیٹھ کے اتنا لطف آنا چاہیے جہاں نمک پائے بیٹھے. اب کھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں, یا جاؤں تو بلا محمد علیہ السلام سے محبت ہے, اور ان کھانوں سے تبرکات جو کچھ بھی ہو, اگر کوئی غریب مومنہ مومن کم تبرک بانٹتا ہے لیکن اس کے فرض پر رزق حلال, اس کے فرض پر جو کچھ ہے وہ پاکیزہ ہے, عبادت گزار شخص ہے, اس کی مجلس مقبول ہوگی. لیکن کسی نے حرام کی کمائی کھا کے آپ کو حلیم کھلا دی, حرام کما کر دوسروں کا حج کر کے آپ کو بریانی کھلا دی, وہاں پر نمود و نمائش ہے, ریاکاری ہے, نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, ان کے گھر میں بھی فلمیں چلتی ہیں, ان گھروں میں جا کے ہم نے مجلسیں کی, ان کے تبرکات کھائے اور ہماری روح فرسودہ ہو گئی, کیا فائدہ تھی حلیم کھانے کا بریانی, کیونکہ وہ تبرک جو دیا گیا وہ حلال سے نہیں دیا گیا. امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں ہم جو کچھ دیں مولا کو کوئی غرض نہیں, آپ سستا تبرک دیتے ہیں یا مہنگا دیتے ہیں, تبرک جو بھی بانٹے ہیں وہ حلال رزق سے ہو, تاکہ مومنین کی روحوں کے اوپر اچھا اثر, جو عزادار ہیں ہم ان کا حق ضائع نہ کریں, ان پر ظلم نہ کریں. آپ بہترین جو کچھ آپ کے پاس ہے کرنے کی کوشش کریں, میں نہیں کہہ رہی کہ اچھا تبرک نہ بانٹے, کھانا نہ کھلائے, بے شک کھانا کھلائیے لیکن معیار نہ بنائے, معیار نہ بنائے فلاں مجلس میں اس لیے رش ہوگا وہاں پر نیاز ایسی ہوتی, یہ ہو رہا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا ایسا نہیں ہوتا. یہ روزے روشن کی طرح آیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین کو امام حسین کی خاطر چاہیں, مجلسوں کو امام حسین کی خاطر چاہیں, مجلسوں میں امام کی محبت میں جائیں, اور فرض سے عزا سے بہترین تبرک یہ ذکر حسین, محبت حسین یہ لے کر اٹھے. ہم بیٹھے ہم نے گریہ ہی نہیں کیا, ہم بیٹھے ہم نے توجہ ہی نہیں دی, ہم بیٹھے ہم نے پرسا ہی نہیں دیا اور اٹھ کر آ گئے. تو آپ کے تین گھنٹے کی چار گھنٹے کی محنت ضائع ہو گئی. خواتین جناب اس عبادت کو پرثمر بنانے سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں. اہل بیت نے ہمیں دروس دیے تھے, کیونکہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ نہ کچھ بات کر رہی ہوں کہ جو ہمارے آپس کے رشتے ہیں, خصوصاً ماں باپ اور والدین کی ماں, ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ان سے دعائیں لینی چاہیے. دعا مومن کا اسلحہ, اور جس کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ ماں. ماں اگر اولاد کے حق میں دعا دے دے تو مقبول. ماں کی دعائیں لینی چاہیے اور ماں کی بد دعا نہیں لینی چاہیے. اگر ہمارا کردار خراب ہے تو ماں کی بد دعا دل سے نکلے گی. اگر ہم بد کردار ہیں تو ماں کی دعا کے بجائے ہمیں بد دعا نصیب ہو. کردار سے ہی دعائیں اور بد دعائیں لگتی ہیں. اب اچھا کردار اختیار کریں گے آپ کو لوگوں کی دعائیں لگیں گی, برا اختیار ہم کریں گے کردار اچھا کردار نہیں ہوگا, برا ہوگا تو لوگوں کی بد دعائیں لگیں گی. خصوصاً جو ہمارے قریبی ہیں, ایک شخص کا واقعہ جو مشہد کا رہنے والا تھا, بہت امیر تھا, یہاں تک کہ کافی غریب ہو جاتا ہے, دنیا کی بدبختی رزق کی تنگی اس کو لاحق ہو جاتا ہے. اس کا ہمسایہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا. ایک دن دیکھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے دل میں تڑپ اٹھی, جا کر پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے, ہر وقت تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی, ہمیشہ تم پریشانی میں رہتے ہو, ہم اتنی چیزیں بتائیں گے پریشانیوں کو برطرف کریں گے, صدقہ نکالو, صلہ رحمی کرو, صلہ رحمی کرو گے رزق میں وسعت, خصوصاً ماں کے ساتھ. اس نے کہا کیا بتاؤں, بدبختی کا سبب ماں کی بد دعا. انہوں نے کہا کیا ماجرا ہوا, کہتا ہے میں مشہد میں بہت بڑا کاروبار کرتا تھا, بہت بڑا تاجر تھا, اور اتنا میرے پاس پیسہ تھا, پیسے کی زیادتی کی وجہ سے عیاش ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو نعمت کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے, کہ اگر نعمت کم ہے تو بھی شکر کریں پروردگار کا, شاید اللہ نے ہمیں لائق نہیں سمجھا, اور کبھی مال کی کمی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے, اس لیے انسان کو فریاد نہیں کرنی چاہیے. جب مال زیادہ ہو جاتا ہے ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, زیادہ بڑی بدبخت. کہتا ہے میں عیاش ہو گیا, اپنے پیسے کو عیاشی میں لوٹانے لگا, ایک ایک وقت میں کئی بیویاں تھیں, اور جب دل بھر جاتا تھا تو طلاق دے دیتا. میری ماں مجھے اس بات کے اوپر نہیں ہنسن کر مجھے کوستی تھی, مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ غلط کام مت کرو, عیاشی میں مت پڑو, ظلم نہ کرو, یہ معصوم لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو, جو ایک رکھی ہے اس کے ساتھ اچھا لباس کرو. یہاں تک کہ جب مجھے ماں کی نصیحتیں بہت بری لگنے لگی, ایک دن ہمارا بہت جھگڑا جھگڑا ہوا, تو میں نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو کہ جب انسان بدبخت ہو جاتا ہے, اسلام نے کیوں کہا شراب نہیں پیو, یہ نہیں کرو, نماز پڑھو, اس لیے کہ انسان یہ سارے گناہ نہ کرو. ویسٹ میں کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں, کتنے جرائم ہوتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا, غیرت حیا سب کچھ ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس کوئی بھی اصول نہیں, سور کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں, شراب بھی پی لیتے ہیں, کافی سب کچھ بھی کر لیتے. ماں کے اوپر ہاتھ اٹھنا, اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا, ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی گزار. کہتا ہے بس وہ دن تھا جب میری دنیا میں بھی بدبختی شروع ہو, آخرت کی تو بدبختی ہے ہی ہے, یہاں پر بھی جو بدبختی انسان ہوئی. میں نے رات کے خواب میں دیکھا کہ میرے پورے بدن کے اوپر جوئے بین رہے, کیڑے چل رہے. تو میں صبح اٹھا تو میری حالت بہت غیر, اور اس کے بعد مجھے تھوڑی دیر بعد گزرنے کے بعد خبر ملی کہ بحری جہاز میں اس کا سامان آ رہا تھا, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا, وہ ڈوب گیا. یہاں تک آہستہ آہستہ میرا دیوالیہ ہو گیا, میں پہلے قرض لے کر ٹیکسی خریدی اور ٹیکسی ڈرائیور بن گئی, جس کے اوپر بھی روز مصیبتیں آتی رہتی, ایکسیڈنٹ ہو رہے, عذاب آ رہے. کہ عذاب دنیا مکافات عمل کا دار ہے, جو ہم کرتے ہیں پاتے ہیں. آج اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اولاد تک آپ کے ساتھ اچھا سلوک, آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے, آج ہم ماں باپ کے ساتھ ظلم کریں گے, کل ہماری اولاد ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی. اس لیے انسان کو اپنے کردار کو ہر لہجے چیک کرنا چاہیے, ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ حقوق و لباس بہت زیادہ اہم ہے, حقوق و لباس سے ہم توفیقات حاصل کرتے ہیں. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا گیا نماز کی توفیق, ماں باپ کے ساتھ برا کیا نماز کی توفیق چلی گئی, اولاد کے ساتھ ظلم کیا نیکی کرنے کی توفیق ہاتھ سے چلی گئی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے جو عمل میں نرمی کا اظہار لہم, ان لوگوں کو شقی بنا دیتا ہے, ان کی آنکھوں سے گریا نہیں ہوتا, آنسو نہیں بہتے, جو عمل میں سخت ہوتے سخیر ہوتے لوگوں. اسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اس پر جگہ پر بیٹھ کر دعا کرے کہ امام حسین کے محب بن جائے, ان لوگوں میں شامل ہو جب روز محشر ہم داخل ہوں امام کہیں گے میرے چاہنے والے. پر آج چھٹی مجلس ہے, تذکرہ ہوگا کربلا کے سب سے کم سن مجاہد کا, وہ ہستی ہے علی اصغر جن کا سن سب سے چھوٹا تھا لیکن کربلا کا سب سے عظیم مجاہد, کربلا کا سب سے بڑا مجاہد, جو نہ تلوار ہاتھ میں لے سکتا ہے نہ ذرا پہن سکتا ہے, جس نے کربلا کو فتح کر دیا, جس کے سامنے بڑے بڑے اشقیا گریا کر. علی اصغر ہمارا سلام مادر علی اصغر پر. تھوڑا سا سوچئے کہ جب بی بی عمر رباب مدینہ سے چلی تھی تو علی اصغر چند دن کے تھے, بی بی عمر رباب کو نہیں پتا تھا کربلا میں علی اصغر شہید ہو جائے گا, کس دل سے لے کر چلی ہوں گی مدینے سے بی بی. ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جس کی گود سے علی اصغر بھی گئے, بی بی سکینہ بھی گئی. عزادار روایت میں لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے مقتل پہ کھڑے ہو کر ایک صدا بلند کی, حل من ناصری انصرنا, حل من مغیثری مغیثنا, کوئی ہے میرا مددگار تو میری نصرت کرے, کوئی ہے فریاد راز تو میری فریاد تو آئے, بس یہ صدا بلند ہوئی خیموں میں بیویوں کی صدا ہے, گریا اور نالا سما بلند ہوئے. امام حسین خیمے میں آ کر کہتے ہیں تسلی دے رہے ہیں بیویوں کو, ابھی گریا نہ کرو میں زندہ ہوں. کس طرح سے بیویوں کو تسلی اور تشبی ہو جن کے سامنے علی اکبر عباس اور محمد کے لاشے ہیں. اللہ تعالیٰ بیوی زینب سے امام حسین نے کہا, زینب بہن میرے علی اصغر کو لا دو اس سے بدا کروں. علی اصغر کو گود میں دیا زینب نے, امام کی نگاہ علی اصغر پر پڑی, خشک ہون ہے سوکھی ہوئی زبان ہے, بچے کا چہرہ کبلایا ہوا ہے, رنگ درد پڑ گیا ہے, علی اصغر نڈھال ہو گئے. عزاداروں ایک مرتبہ بیوی نے کہا, بھیا یہ بچہ بہت پیاسا ہے, اس کی پیاس کو بجھا دی, چھ مہینے کا بچہ دشمنوں کو اس سے کیا غرض تھی, چھ مہینے کا شیر خوار دشمنوں کو اس سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ روایت میں لکھا ہے بس امام حسین پیاس بجھانے کے لیے چلے مقتل میں آئے. روایات کہتی ہیں کہ ایک عظیم ایک کریم شخص کے لیے کسی لئیم کے سامنے سوال کرنا بہت بڑی خوشی ہوتی. ہمارا سلام امام حسین پر جنہوں نے اب تک پانی نہیں مانگا, لیکن علی اصغر کے لیے پانی مانگ کے چل رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم مولا نے زبان سے سوال کیا نہیں, روایات مختلف ہے, لیکن حسین کا علی اصغر کو گود میں لانا ہی سوال تھا. اشیاء کے سامنے کھڑے ہیں مولا, اشیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, جب دیکھا کہ ننھے بچے نے اپنی خشک زبان کو خشک ہونٹوں پر پھیرا, سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ وہ مرحلہ تھا جب عمر سعد نے کہا, اقتدا بلا بالحسین, اس حسین کا کلام منقطع کر دو. امام حسین علیہ السلام نے بچے کو ایک مرتبہ زمین پر بھی لٹھایا کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہو کہ حسین اپنے لیے پانی مانگ رہے ہیں. پھر امام نے تقدیر چلی اثر کو گود میں اٹھایا اور بلا کے نئے کربلا میں میں چھ تیر سے شوبہ لے کر گیا. ایسے جو زہر میں بھجے ہوئے تھے, جن کی نوکیں بھی تھی, جن کی لمبائی بتائی اس نے لکھا ہے علی اصغر کے قد سے زیادہ بڑھیں گے. ماہر تیر انداز جب بھی تیر کمان میں پالتا تھا پردے جو خیمے پر تھا اس پر نگاہ پڑتی تھی, تیر خطا چلا جاتا, تیر ضائع ہو جاتا ہے جیسے ہی میرے خیمے کے دم پر نگاہ پڑتی. میرا دل تڑپ جاتا تھا. ننھے بچے کی ماں بتایا خیمے پر انتظار کر رہی. میں چوتھا تیر کمان میں باندھا, علی اصغر کا ننھا سا پیاسا سوکھا ہوا گلا تیر استقام علی اصغر کے گلے میں آ کر لگا. جانب سے نکالا ایک جانب سے دوسری جانب تیر پار کر گیا. علی اصغر کا ہم کو مریدا ہوا ہمارا سلام ہوئے معلوم ہے. کبھی جوانوں کی مدد سے بچیا کھینچ رہے, کبھی ننھے علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچ رہے کہ سلام نے تیر کھینچا ہوگا خون کا پوارا بلند ہوا جس کا اگلا مرحلہ اس طرح سے خیمے میں بچے کی لاشیں کو لے کر میرے باپ نے بڑی حسرت ہوئی آج کے ساتھ بچے کو وہاں لے کے پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا. مولا بار بار آگے بڑھتے پیچھے ہٹ جب خیمے کے نزدیک پہنچے میرے باپ کی نگاہ شمار پر پڑی. فرما مولا مجھ سے خیمے پر جنازہ لے کر گئے, لاشِ علی اصغر کو زمین پر رکھا, تلوار سے چھوٹی سی لحد بنائی, بچے کا جنازہ زمین پر رکھا. جب بھی ہوئی رے جلال علی اصغر کا بدن, امام نے تنہا کھڑے ہو کر دھماکے جنازہ پڑھی پڑھائی نہیں کری, کوئی پیچھے کھڑے ہونے والا نہ تھا, پانی نہیں تھا جو قبر پر ڈالتے. ہزاروں پر امام نے یہ سوچ کر علی اصغر کو دفن کیا ہوگا اس بچے کا لاشا پھاڑ مارنا, اس بچے کا سر سر سے جھکانا. لیکن ہائے افسوس, کربلا میں علی اصغر کو تین دفعہ ذبح کیا گیا, تین دفعہ شہید کیا گیا. پہلی دفعہ جب تیر ستم گلے پر لگا, دوسری دفعہ جب لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا. ایک بچے کی لاش کا جس کو حسین پانی پلانے کے لیے لائے تھے, اب تیروں سے تیسوں سے زمین کے اندر علی اصغر کا لاش نکل سر کو تب سے جدا کیا گیا کہ نازنین سر چھوٹا سا سر دھوکے لے جب پر جدا نہیں کیا. جب کوپے میں بچے کا سر آیا تو کوپے والوں نے سر سیدھا پی لیا. ہمارے آنسو کے نذرانے کو ہماری شفاعت کو سبق کر پروردگار ہمیں حضرت محمد وآل محمد کے مومن و اولاد اس زمان سے دعا کہتے ہیں کی تنگی ہمارے یہاں جو بیمار ہے تو جب اچھا لے کر سوال کرتے ہیں وہ سید الخاتین کا جو کربلا میں بیمار تھے تمام مریضوں کو خصوصاً حاضرین محفل کے بیماروں کو شفا کامل و عاطی عنایت فرمائے جن لوگوں نے کمار سے دعا کری خدایا ان تمام مریضوں کو ذہن میں لے کر آئے اپنے دل میں ان لوگوں کو یاد کیجیے تو آپ پھر کمان سے دعا کریے سواستھ مریض ہسپتالوں میں ہوں گے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں تمام ان مریضوں کو شفا کامل و عاطی عنایت فرمائے پروردگار حق محمد و آل محمد جتنے مومن و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولانا شاہ و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیض عطا فرمائے خدایا جو جا چکے انہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب ہو پروردگار حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمارے یہاں میں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے مولا کا ظہور ہو سکے ہمیں ان کاموں سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کرتے ہیں ہمارے یہاں کے حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے سب بنا تب بن میں تان کا سب